نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج انشاء اللہ تعالی ہم نئی سورت سورۃ الحدید دیکھیں گے. شروع کرتے ہیں سورت کو. سورۃ الحدید آیت نمبر 1 سے 15 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر چیز, ماں ہر چیز جو کہاں ہے, آسمانوں میں اور زمین میں. سورت کا سٹارٹ اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے کائنات کی ہر چیز. تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے, ہم یہ لکھ تو دیتے ہیں پاکی بیان کر رہی ہے یا تسبیح کر رہی ہے. تسبیح کیا ہے؟ سبح یسبح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تیرانا, کسی چیز کو سطح پہ برقرار رکھنا, یعنی فلوٹ کرے کوئی چیز اوپر ہو. جیسے ہے نا کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے مدار کے اندر تیر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو جتنے بھی اجرام فلکی ہیں, چاند ستارے یہ زمین سب چیزیں, یہ اپنے آربٹس میں تیر رہے ہیں, اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا ہے. یعنی کسی چیز کو فلوٹ کرانا, چاہے پانی پہ ہو چاہے فضا میں ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ لفظ کہتے ہیں سبح یسبح, تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے, تو یعنی اللہ تعالیٰ کو جیسے اس کی شان کے لائق ہے اس مقام پر برقرار رکھنا اپنے ذہنوں میں. ویسے تو اللہ تعالیٰ بلندی ہے, اعلیٰ ہے, پاک ہے ہر عیب سے, مگر ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کے مطابق وہ بلند ہے, اعلیٰ ہے, وہ ہر عیب سے, ہر کمزوری سے, ہر نقص سے, یعنی جو ہوتا ہے نا فلو, ہر فلو سے, ہر ضعف سے, جو کمزوری ہوتی ضعف کمزوری سمجھ لیں, ہر محتاجی سے, احتیاج سے وہ پاک ہے. یعنی اتنی ساری چیزیں کہ, اور یعنی شرک سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن پاک میں کئی جگہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے جو وہ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں شرک کی باتیں. تو یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو اس مقام کے اوپر جب برقرار رکھتے ہیں کہ جو اس کا اعلیٰ مقام ہے, جیسی اس کی شان ہے, کہ وہ ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہے, ہر اعتبار سے وہ اعلیٰ ہے, اس کو کہتے ہیں تسبیح. کیا اب یہ اتنی لمبی بات ایک لفظ میں تو نہیں ہو سکتی, اس لیے ہم پاک ہی کہہ دیتے ہیں. تو کس سے پاک ہے؟ بہت بات تو یہ ہے نا کہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے جب ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیحاں پھینکتے ہیں, دانے پھینکتے ہیں یا انگلیوں پہ پڑھتے ہیں, تب ہمیں کیا یہ شعور ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ایسا ہے, تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے, اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. یعنی اس طرح سے اللہ تعالی کی ہم شان بیان کرتے ہیں, اور کوئی ایسا تصور تیرے ساتھ نہیں ہے جو تیری شان کے لائق نہ ہو, جو تیرے مقام کے لائق نہ ہو, ایسی کوئی چیز نہیں ہے تیرے اندر. تو اتنی لمبی چوڑی باتیں تو یہ ایک ترجمے میں نہیں ہو سکتی نا, جو ایک اس لفظ نے بیان کر دی. کہ تسبیح کرے. یہ اب یہ کام کون کر رہا ہے؟ اب آپ یہ پہلے تسبیح کی بات آپ سمجھ گئی, سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگر یہ سمجھ آ گئی تو اب آپ سوچیں کہ کیا کیا چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. سبحان اللہ, کہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, گن سکتے ہیں ہم کہ کیا آسمانوں میں, ہمیں کہاں پتہ ہے؟ چلو زمین کی طرف دیکھ لیتے ہیں, ہمیں تو زمین کی بھی ساری مخلوقات نہیں معلوم. ہم نہیں جانتے سمندر کے اندر کیا کیا اللہ کی مخلوقات ہیں. ہم تو خود دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے رہتے ہیں کہ وہ لگتا ہے ایک اور ہی دنیا ہے بسی ہوئی, ہماری اس دنیا سے الگ ہی ایک وہ دنیا ہے. پھر آپ اور ملکوں میں چلے جائیں, کہیں صحراؤں میں, کہیں جنگلوں میں, وہاں پہ ایسی ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق نظر آتی ہے جو وہ دکھاتے رہتے ہیں ہم لا کے ہمیں, کہ سبحان اللہ. یعنی پچھلے دنوں ہی ایک میں دیکھ رہی تھی پروگرام میں, وہ دکھا رہے تھے اللہ عالم کون سا آئی لینڈ تھا, وہاں پہ سبحان اللہ ایسی ایک بندر ٹائپ کی چیز کہہ لیں یا کیا, ایسے لگ رہا تھا کسی انسان نے کوئی یہ کاسٹیوم پہنا ہوا ہے اور وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پہ جمپ کر رہا ہے. بہت دیر تک ایسے لگتا رہا کہ نہیں یہ ایسے ہی فیک ہے. ایسی ایسی چیزیں دکھائیں اس کے اندر انہوں نے کہ سبحان اللہ, ویسی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں. یعنی کتنی, یعنی یہ ریسنٹلی کی بات ہے کہ یہ جب میں نے پروگرام دیکھا تو میں نے کہا یہ میں نے کبھی نہیں دیکھی, جو جو چیزیں اس کے اندر دکھا رہے تھے کہ کیا کیا مخلوقات ہیں اللہ کی. یہ زمین کی بات ہے, ہماری کتنی محدود سوچ اور محدود علم ہے جو چیزیں ہم اپنے سامنے تھوڑی بہت دیکھ لیتے ہیں. ابھی تو یہ وہ کوئی ڈاکیومنٹریز بنا لیں اور لے آئے تو ہمیں کچھ چند ایک چیزوں کا پتہ چل گیا, ادروائز ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں کہاں کیا کیا چیز ہے. اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی؟ اب یہ تسبیح وہ کیسے بیان کر رہی ہے؟ کیا ایسے جیسے ہم تسبیح کرتے, یا کوئی اور طریقہ ان کا تسبیح کرنے کا؟ تو ایک بات سمجھیں کہ بعض کہتے ہیں, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ تسبیح ان کی نا, ان کی تسبیح ایسے ہے کہ ان کی تسبیح تسبیح حال سے ہے. کیا مطلب؟ تسبیح حال ہے ان کی تسبیح, یعنی ان کا حال ایسا ہے جو خود بخود اللہ کی تسبیح ہے کہ وہ مالک کون ہے جس نے مجھے تخلیق کیا, وہ خالق کون ہے, وہ مصور کیسا ہے جس نے مجھے تخلیق کیا. یہ ان کا حال بیان, یعنی جیسے آپ, کوئی مماثلت نہیں, صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. جیسے آپ ایک آرٹ گیلری میں جاتے ہیں, آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں خوبصورت شاندار پینٹنگز, تو وہ پینٹنگ ایک, یعنی منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ پینٹر کیسا زبردست ہے. آپ نے پینٹر سے نہیں ملاقات کی, پر اس کی جو شاہکار دیکھ کے نا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا زبردست یعنی پینٹر ہے, کیا زبردست اس کے پاس ہنر ہے, اس نے کیسی یہ اس کی سوچ ہے, کہ وہ سب آپ کو اس تصویر کو دیکھ کے معلوم ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کے, اور جیسی اس کی ڈیزائننگ ہے, جیسی اس کی پلاننگ ہے, جیسی اس کی حال بولی ہیں, جیسی ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, جیسے وہ چلتے ہیں, جیسے وہ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, دیکھتے ہیں اور سروائیو کر رہے ہیں, اس سے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ خالق کیسا خالق ہوگا, وہ پلانر کیسا پلانر ہے, وہ کیسا علیم ہے, وہ کیسا خبیر ہے, وہ کیسا سمیع اور بصیر ہے, سب پتہ چل رہا ہے نا. تو وہ اٹ سیلف اس کی تسبیح ہے. دوسرا معنی, دوسری یہ بات ہے کہ زبان قال سے بھی, یعنی بول کے بھی تسبیح کرتے ہیں. یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ ہم قرآن پاک میں ہی ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, ہر چیز. کہ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ساتوں آسمان میں اللہ کے لیے, ساتوں آسمان جو ہیں وہ اللہ کے لیے تسبیح کرتے ہیں, اور زمین بھی اور جو ان کے درمیان ہے وہ بھی. کوئی شے نہیں ہے مگر وہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی, اس کی حمد کے ساتھ, اس کی حمد کے ساتھ, یعنی تسبیح بھی ہو رہی ہے اور حمد بھی ہو رہی ہے, مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. سبحان اللہ, اسے پتا چلتا ہے کہ وہ جس زبان میں, یعنی یہ تو ہم سارے ہی دیکھ رہے ہیں, اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ زبان حال والی وہ تو سب سمجھتے ہیں نا کہ ہاں بھائی وہ تو بالکل صحیح ہے, ہر چیز کو ہم دیکھ کے واقعی اللہ کو پہچانے. یہ والی تو ایسی کمپلیکس تسبیح نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ ایسے تسبیح کرتے ہیں جن کو تم سمجھ نہیں سکتے, اس کا مطلب ہے کوئی ڈفرینٹ تسبیح بھی ہے ان کی, اور وہ ہے زبان قال سے, یعنی ہر چیز بول کے بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے, اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اس کی حمد بیان کرتی, تو پھر ہمیں کیوں نہیں سن رہا؟ بابا پتہ ہے کہ کتنی ساری آوازیں ہیں اس کائنات میں جو ہم نہیں سن سکتے. اگر آپ ہیئرنگ کے اوپر ذرا ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خاص ڈیسیبل سے اوپر کی آواز بھی نہیں ہم سن سکتے اور نیچے کی بھی نہیں سن سکتے, خاص رینج کے اندر جو آوازیں ہیں صرف ہم وہ سن سکتے ہیں. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ چونٹی نے بات کی دوسری چونٹیوں سے, سلیمان علیہ السلام کو سن گئی, ان کے لشکر کو کیوں نہ سنی؟ اب کتنی چونٹیاں پتہ نہیں یہاں پہ بات کر رہی ہوں, ہمیں کہاں سن رہا ہے. اچھا, اسی طرح اور اللہ کی مخلوق جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کانے کی تسبیح سنائی, تو اس کا مطلب ہے کہ تسبیح کر رہی ہے جو ہمیں نہیں سنتی, اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سنے سب کی تسبیحات. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا انسان کو اور اس کی جلد بولے گی اور اس کے اور اعضاء بولیں گے تو ہاتھ پیر بولیں گے, تو تب انسان کہے گا کہ تم میرے خلاف گواہی دینے لگے, وہ تم کیسے بولنے لگے؟ تو وہ کہیں گے ہمیں اس نے بولنے کی قوت دی جس نے ہر چیز کو قوت دی ہے بولنے کی. یعنی باقی چیزیں تسبیح کرتی ہیں, ٹھیک ہے, باقی بھی چیزیں تسبیح کریں لیکن ہمیں سن نہیں رہا. ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں صبح سویرے کے یہ پرندے جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, واقعی ایسے لگتا ہے کہ ایک گونج ہے تسبیح کی. ایک یہ تسبیح تو ہمیں سنائی دیتی ہے اور باقی ہمیں نہیں سنائی دیتی. اب ضروری نہیں کہ ان کی تسبیح ایگزیکٹ سیم ورڈز ہیں جو ہمارے ہیں, ان کی تسبیح کس زبان میں ہے جو اللہ نے ان کو زبان دی ہوئی ہے, ان کی تسبیح کس طرح سے وہ کرتے ہیں جیسے اللہ کو پتا ہے, جیسے اللہ نے ان کو قوت دی ہوئی. اب آپ دیکھیں نا, آوازیں نہ سننے میں ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ قبر میں جو مردوں کو عذاب ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ سب مخلوق سنتی ہے سوائے جن و انس کے, یہ نہیں صرف سن سکتے اس عذاب کو. اس کا مطلب ہے نا کہ کئی آوازیں نہیں ہم سن سکتے, ان کی چیخو پکار ہم نہیں سن سکتے, اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہوا. تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سورج تسبیح کر رہا ہے, نہیں ہم نے تو کبھی نہیں سنی آواز. اچھا فلاں تسبیح کر رہا ہے کہ نہیں, ہمیں تو درختوں کی تسبیح نہیں پتا. نہیں, لیونگ اینڈ نان لیونگ بوتھ دونوں تسبیح کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف لیونگ تھنگس تسبیح کرتی ہیں, نان لیونگ ماں آ گیا جو کچھ بھی ہے, اور آسمانوں کی مخلوق کا تو ہم کیا جانیں گے, ہمیں کہاں پتا ہے آسمانوں میں کیا کیا مخلوقات ہیں. آسمانوں سے مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم آسمان سوچیں کہ یہ جو پہلا دوسرا تیسرا آسمان کی بات نہیں صرف ہے, یہ جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں اور پلانٹس پہ یا اور کہیں اور جگہوں پہ اللہ کی کوئی اگر مخلوق ہے جس کو ہم نہیں جانتے, وہ پلانٹس دیم سیلس بھی, جو سسٹم ہیں جتنے بھی, وہ ستارے سیارے جتنے بھی ہیں وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں, اور جو اگر ان کے اندر کوئی لیونگ مخلوق ہے وہ بھی تسبیح کرتی ہے, کوئی ایلینز ہے مثلا. اللہ کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا, تو وہ کیسے تسبیح کر رہے ہیں کہاں کر رہے ہیں وہ اللہ کو بہتر معلوم ہے. ہمارے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ دیکھو سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, سب اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں. ایک اور اس کا معنی تسبیح کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کی تسبیح یہ بھی ہے کہ یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں اور اس سے ادھر سے ادھر ٹس سے مس نہیں ہوتے, یہ بھی ایک تسبیح ہے. دیکھیں سورج جیسے کہا گیا ویسے چل رہا ہے, چاند بھی, زمین بھی, چرند پرند بھی, جو بھی جس کام کے لیے اللہ نے ان کو لگایا وہ وہی کر رہے ہیں. جب ایک بات ذہن کے اندر آتی ہے, کافر تو نہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتا, اس کا جسم تو وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اس کے جسم کے اوپر جتنا حکم اللہ کا چلتا ہے اس کا نہیں چلتا, جیسے اللہ کا حکم چل رہا ہے, نہ تو انسان کا زور اپنے بالوں پہ ہے کہ بال اب میرے لمبے ہو جائیں کچھ نہیں اس کا بس چلتا, ناخن میرے بڑھ جائیں اس کا بس نہیں چلتا, میرا دل صحیح کام کرتا رہے اس کا بس نہیں چلتا. میرا پیٹ صحیح رہے اس کا بس نہیں چلتا, کچھ کسی چیز پہ بھی بس نہیں. تو کافر کی بھی جسم اللہ ہی کا فرما بردار ہے, اور دوسرے کافر بھی جب تکلیف میں آتا ہے تو وہ بھی پھر ایک اللہ کو ہی پکارتا ہے. اور اس کی کئی مثالیں قرآن پاک میں آئی ہیں, جہازوں کے اندر جب یہ ہوتے ہیں جہاز ڈولنے لگتے ہیں پھر ایک اللہ کو پکارتے. تو اس سے بتایا ہمیں یہاں پہ گیا کہ دیکھ لو پھر سب اس اللہ کی تسبیح کرنے میں لگے ہیں. اچھا ایک اور بات اس کے اندر, کہ یہ جو تسبیح سے ہی نا جو میں نے آپ کو تیرنے کی بات بتائی, اسی سے آپ دیکھیں کہ اب پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز ایٹم سے بنی ہوئی, اور ایٹم کے اندر کیا ہوتا ہے, الیکٹرون وغیرہ ہوتے ہیں, کیسے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اپنے نیوکلیس کے گرد, یہ ان کی تسبیح ہے. سبحان اللہ. تو پھر تو ہر چیز کے اندر یہ تسبیح ہے. اچھا جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے, میں تو تسبیح ہوں کہ بیچ میں گرا ہوا ہوں, آسمان بھی اگر ساری آوازیں ہمیں آنے لگے نا تو وہ ہر طرف ہمیں تسبیح اللہ ہی کی سنائی دے. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ہر طرف تسبیح ہو رہی, تو کیا ذہن میں آتا ہے, پہاڑ تسبیح کر رہے ہیں, درخت تسبیح کر رہے ہیں, چرند پرند تسبیح کر رہے ہیں, سمندر, مچھلیاں, حیوانات, حشرات سب تسبیح کر رہے ہیں, ایک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ تو پرفیکٹ ہے, اللہ تیرے اندر کوئی فلو نہیں ہے, اللہ تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے, اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے. یہ سب کر رہے ہیں, وہ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر کیا ذہن میں آتا ہے کہ مجھے بھی تو تسبیح کرنی چاہیے. ساری کائنات اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں. اور وہ ایسے ہی نہیں کر رہی, اللہ تعالیٰ وہو العزیز الحکیم, وہ ہے ہی عزیز اور حکیم, وہ ہے ہی زبردست اور حکمت والا. یہاں پہ دیکھیں غفور الرحیم نہیں آیا, علیم الخبیر نہیں آ گیا, عزیز الحکیم آیا. وہ کیوں تسبیح کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ لائق ہے اس کے کہ اس کی تسبیح کی جائے, کیونکہ وہ العزیز ہے, موسٹ پاورفل. ایک معنی ہو گیا. نمبر ٹو, اس کا اختیار ہے, وہ ٹوٹل اختیار کا مالک ہے, ٹوٹل اتھارٹی, کمپلیٹ اینڈ ان لمیٹڈ اتھارٹی ہے اس کے پاس. اور نمبر تھری, عزیز کا معنی ہے عزت سے, عزت والا ہے. تو یعنی یہ ایسے ہی نہیں تسبیح ہو رہی, وہ واقعی اللہ تعالیٰ یہ سارے یہ معنی رکھ کے العزیز کو سوچیں کہ وہ کتنا با اختیار ہے جس کے پاس ان لمیٹڈ اتھارٹی ہے, جو چاہے کرے, جو چاہے کرے, نو چیکس اینڈ بیلنسز. دنیا میں ہوتا ہے نا جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو کہتے ہیں ان کی کوئی اپوزیشن ہونی چاہیے تاکہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہو, ورنہ تو یہ آپے سے باہر ہو جائیں گے, کرپٹ ہو جائیں گے, جو مرضی کریں گے فرعون بن جائیں گے. لیکن اللہ تعالی کے پاس جو ایبسولوٹ پاور ہے اور اتھارٹی ہے وہ اس کو کرپٹ نہیں کرتی, بلکہ وہ حکیم بھی تو ہے, کیونکہ وہ اپنے سارے اختیارات کو استعمال کرتا ہے مگر حکمت کے ساتھ, ایسے ہی نہیں اس کے اختیارات الٹ اپ استعمال ہو رہے. اتھارٹی ویسے انسانوں کو مل جائے تو وہ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں نا, کسی کو بھی پوری فل اتھارٹی دے دیں آپ تو وہ ایک دو دن ٹھیک رہے گا, اس کے دماغ خراب ہو جائے گا چوتھے, میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں, اور بس اب وہ ظلم کرنے لگتا ہے, نا انصافیاں کرنے لگتا ہے, حق مارنے لگتا ہے لوگوں کے. آپ دیکھیں فرعون کو ایک اتھارٹی مل گئی تو اس کا حال کیا ہو گیا, نمرود کو ملی تھی اس کا حال کیا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس حکمت ہے. حکمت کیا ہوتی ہے, پختگی, وزڈم جس کو ہم کہتے ہیں, دانائی. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا جو دانا انسان ہوتا ہے, وائز انسان ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں حکیم, لقمان حکیم, رائٹ. اس کے پاس حکمت ہے, اٹموسٹ پاور بھی ہے, اختیار بھی ہے, لیکن ساتھ حکمت بھی ہے. اب اللہ تعالی لہو ملک السماوات, اسی کے لیے ہے ملک. ملک مطلب بادشاہت, ملکیت, ملکیت اسی کی ہے اور صرف اسی کی ہے. کس چیز کی ملکیت بھائی, آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. جب آسمان اور زمین کی ملکیت ہے, ان میں جو کچھ بھی ہے ان کی بھی ہے, ٹھیک ہے. اب لہو جب آیا, ل جو ہے نا یہ ل, یہ دو طرح کے معنی دیتا ہے. نمبر ون یہ لام تملیک ہے یعنی ملکیت اللہ کی ہے. نمبر ٹو یہ لام استحقاق ہے یعنی یہ حق بھی اللہ کا ہی بنتا ہے کہ اسی کی بادشاہت ہو, کیونکہ ظاہر ہے جس کی ملکیت ہوتی ہے بادشاہت بھی اسی کی ہوگی. اور ملکیت کیسے بنتی ہے کسی کی؟ جب کسی نے کوئی چیز پیدا کی تو اسی کی ملکیت ہو گئی, اس نے پیدا کیا سب کو تو مالک بھی وہی ہے, پھر اختیار بھی اسی کو ہوگا, تصرف بھی اسی کا ہوگا کہ وہ جو چاہے کرے. لیکن نا آپ میرے گھر میں آئے تو آپ کو نہیں الاؤڈ ہوگا کچھ کرنا, لیکن میں جو مرضی کروں. ٹھیک ہے, تو انسان کہتا میرا گھر ہے, میں جیسے چاہوں رکھوں. جب اللہ تعالی نے پیدا کیا آسمان و زمین کو, مالک وہی ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے اس کے ساتھ. اور صرف یہی نہیں بلکہ اندر تک ہر چیز کی حقیقت کو جاننے والا بھی ہے, ایسی بادشاہت ہے اس کی. ورنہ بادشاہ لوگ, ان کو کہاں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہماری مملکت میں. انہوں نے کارندے رکھے ہوتے ہیں, وزیر مشیر, یہ وہ چیزیں ان کو خبریں لا کے بتاتے ہیں, کوئی ایک مشورہ دیتا ہے, پھر کیا آپ ایسا کر لیں. اللہ کو ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں. اب یہ آپ نے دیکھ لیا نا کہ لہو سے کیا ہو گیا کہ صرف اسی کی ہے ملکیت. اس کے بعد انسان سر اٹھائے, اس کو چھوٹا سا ایک اختیار مل گیا, چھوٹا سا, کیا کہ اب وہ چاہے تو بدی کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرے, چاہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق نظر اٹھائے, چاہے اللہ کے حکموں کے مطابق چلے, چاہے اس کے الٹ کرے. یہ انسان کو اختیار دیا, لیکن اس نے سمجھ لیا کہ پتہ نہیں مجھے سارا ہی اختیار مل گیا, پتہ نہیں میں کیا چیز بن گیا چھوٹا سا ایک اختیار ملنے پہ. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگا, سبحان اللہ, جبکہ بادشاہت تو اللہ ہی کے پاس ہے. تو جب سب چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے, وہی با اختیار ہے, وہی قدرت والا ہے, وہی حکمت والا ہے, پھر تم اس کو ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ تم اس پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ جو حکم وہ دیتا ہے تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ جو الحکیم حکم دے رہا ہے تو وہ تمہارے بھلے کا ہی ہوگا, اس میں حکمت ہی ہوگی؟ پھر جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ, بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے, پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ کبھی اس سے ڈرتے ہو, کبھی اس سے ڈرتے ہو, کسی اور کے ہاتھ میں بھی بادشاہت نہیں. چاہے کسی کے پاس کتنا ہی مال ہو, کتنی طاقت ہو, اگر اس زمین و آسمان پہ قبضہ قدرت اللہ کا ہی ہے. یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. انسان کہتا ہے, جو قرآن پاک میں دہریے قسم کے لوگوں کے بارے میں آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہر چیز ہے اور یہی سب کچھ ہے, اور یعنی زندگی ہے ہی یہ, اور ہم خود ہی جیتے ہیں, ہم خود ہی مرتے ہیں, ہمیں نہ کوئی مارتا ہے کچھ نہیں, مگر یہ صرف زمانے کا الٹ پھیر ہی ہے جس سے ہم مرتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے کہ ایج گزار لی اور مر گئے, یا کسی کو بیماری ہو گئی تو مر گیا, تو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ زندہ کرتا ہے اور اللہ مارتا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم تو خود ہی زندہ ہوتے ہیں, خود ہی مرتے ہیں. کوئی خود ہی پیدا ہو گیا, پیدا ہو گیا تو بس مرے گا بھی وہ, تو ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زندگی کا بھی مالک وہی اور موت کا بھی مالک وہی. اللہ اکبر, یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں. نمرود نے کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام سے, جب انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, تو نمرود نے آگے سے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں, لاؤ ایک قیدی جو سوائے موت جس کو ملی ہوئی ہے اس کو میں رہا کر دیتا ہوں, دیکھو اس کو زندگی دے دی, ایک بے قصور کو باہر سے لا کے اس کو قتل کر دی, دیکھو موت دے دی. یہ نہیں ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس بے عقل کے اندر تو اتنی سمجھ ہی نہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, تو پھر انہوں نے سورج کی بات کی. تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی بات ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے, زندگی وہ ڈالتا ہے. نطفے میں خود سے زندگی موجود نہیں ہے, نطفے میں زندگی موجود نہیں, اللہ زندگی ڈالتا ہے اور وہ کیا چیز کو نکال لیتا ہے کہ موت آ جاتی ہے, کوئی سائنس نہیں آج تک بتا سکی کہ کیا ہوتا ہے جو موت, کیا چیز ہے ڈیڈ ہونا, کیا چیز اندر سے ختم ہو جاتی. روح کو تو یہ مانتے ہی نہیں. اس کا مطلب اگر میں زندہ ہوں تو وہ کس کی مرہون منت ہوں, اس میں کس کی محتاج ہوں, اور کس کا احسان ہے کہ میں آج زندہ بیٹھی ہوں. میرے رب کا احسان ہے, اور وہ جب چاہے موت دے دے. جب کل آسمان و زمین کی بادشاہت بھی اس کی ہے, تمہاری زندگی اور موت کا بھی مالک وہی ہے, پھر جھکنا کس کے سامنے چاہیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہ کہہ دینا نا اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کس کس چیز پر, اس پہ زندگی دینے میں پہ, موت دینے پہ, کسی کو ہنسانے پہ, کسی کو رلانے پہ, کسی کا کام بنانے پہ, کسی کا کام بگاڑنے پہ, کسی کو صحت دینے پہ, بیمار, ہر چیز. ہم گنتے جائیں گنتی ختم ہو جائے گی. لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا, اس کو ہم سمیٹ نہیں سکتے ایک لسٹ بنا کے. نہ ہمارا اتنا سمجھ اور عقل کا لیول ہے کہ ہم اس کو جان سکیں. اس لیے قرآن پاک میں اعلیٰ کلی شعین آ گیا, کیونکہ ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کلی شعین کو, ہر چیز کیا. اب لکھنے لگو تو آپ لکھتے چلے جاؤ کیا چیز, آپ تھک جاؤ گے, آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی, یہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی کیا چیز پہ اللہ قدرت رکھتا. اس لیے کہہ دیا گیا یہاں پہ انسان کی بے بسی ہے نا, کیونکہ انسان تم سمجھ ہی نہیں سکتے اللہ کیا کرنے پر قادر ہے. علی کلی شئین, پھر بھی انسان ایسے رب کو چھوڑ کے دیکھو ان کے پاس جاتا ہے جو مر چکے ہیں, جو اپنی موت پر بھی خود قدرت نہیں رکھتے تھے, جو اپنی زندگی نہیں لا سکتے تھے, جو قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں اٹھ نہیں سکتے وہاں سے, ان سے جا کے مانگتا ہے. اس کو چھوڑ کے جو اللہ کلی شئین قدیر ہے, انسان کی عقل کو کیا ہو جاتا ہے. وہ پتھروں سے مانگنے لگتا ہے اور پتھروں کو اپنی قسمت کا سمجھتا ہے کہ ان کے تھرو میری قسمت اچھی یا بری ہو سکتی ہے, اور اس کو چھوڑ دیتا ہے جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت رکھنے والا. هو الاول والآخر, وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. اب اس میں دیکھیں چار اسماء حسنا آ گئے, ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. وہ اول ہے کیسے, جب کوئی بھی نہیں تھا تب وہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نا انسان کو سجاتا ہے کہ دیکھو فلاں کو اس نے پیدا کیا, اس کو اس نے پیدا کیا, اس کو اس نے پیدا کیا, اس کو پھر اللہ نے کیا پیدا کیا, تو پھر اب اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ شیطان سجھاتا ہے. حالانکہ ہمارا بلیف ہے جس کو کسی نے پیدا کیا نا وہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہہ سکتے ہیں جن کو انہوں نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے, ہاں ان کو کسی نے پیدا کیا تو ظاہر ہے یہ کہاں سے خدا ہو سکتے ہیں. جو خدا ہے ایک تو کہیں اینڈ ہے نا, اوپر 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 چلے جائیں تو ایک تو کوئی ہے نا سرا, ایک تو کوئی ہستی ہے نا جو پیچھے پیچھے جاتے جاتے آپ کو ملے گی, جس کو نہیں کسی نے پیدا کیا وہی اللہ ہے. بس یہ بات سمجھ لیں. وہ کہتے ہیں نا پھر خدا کو کس نے پیدا کیا, بھائی خدا کو جس نے پیدا کیا ہوگا یہ تو پھر خدا ہے نہیں, پھر وہی خدا ہوگا جس نے پیدا کیا ہوگا. بے عقلی کی بات ہے نا یہ. آج بھی کچھ لوگ یہ کوسچن کرتے ہیں تو سوچتی ہوں کہ حدیث میں دیکھو یہ بات آئی تھی, اور آج یہی کوسچن یہ لوگ کر رہے ہیں کہ پھر اس کو کس نے پیدا کیا جس کو آپ خدا کہتے ہیں. تو وہ خدا ہی نہیں جس کو کسی نے پیدا کیا, یاد رکھیں وہ اول ہے, الاول, وہی تھا جب کوئی نہیں تھا. اور دوسرا اس کا ایک بات یہ بھی ہے کہ وہی ہماری زندگی میں بھی سب سے اول ہو. وہ الاول ہے نا, تو ہماری زندگی میں بھی ٹاپ پہ اسی کو ہونا چاہیے, ہماری زندگی کی بھی فرسٹ پرائرٹی اسی کو ہونا چاہیے, ہماری زندگی کی شروعات بھی اس سے ہے, اور آخر اینڈ بھی اسے, ہمارے دن کی شروعات بھی اسی کے نام سے ہونی چاہیے. والآخر, اور آخری بھی وہی ہے, یعنی جب قیامت آ جائے گی سب مخلوق کو موت آ جانی ہے, ساری مخلوق کو, کیا فرشتے اور انسان اور جن اور حشرات اور ایوری تھنگ, ایک اللہ ہی کی ذات ہوگی جو باقی ہوگی. کوئی آخر ہے جب کوئی نہیں تو وہ ہے, اور اسی طرح ہماری زندگی کا آخر بھی اللہ ہی ہونا چاہیے. جب دنیا سے جا رہے ہوں تو آخری آخری نام بس اللہ ہی کا زبان پہ. والظاہر والباطن, دیکھیں اب یہ اپوزٹ ہیں حالانکہ, لیکن آپ یہی دیکھیں گے بیوٹی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی, کہ اپوزٹس ہیں, اول اور آخر اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے, لیکن دونوں اللہ کے اندر موجود ہیں صفات. اور پھر ظاہر اور باطن بھی اپوزٹ ہیں, حافظ اور رافع بھی اپوزٹ ہیں, معز اور مذل بھی اپوزٹ ہیں, لیکن سب اللہ میں ہیں. تو الظاہر ظاہر ہے, یعنی وہ اتنا obvious ہے کہ جدھر کو دیکھو گے آپ اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی, ان سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہو, اتنا ظاہر ہے, کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہیں ہے. ظاہر کا ایک معنی جہاں تک obvious ہونے کا ہے وہ تو ظاہر ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ بلند ہونے کا بھی ہے, غالب ہونے کا بھی ہے, مقام کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے, مقام میں بھی بلند ہے اور ذات کے اعتبار سے سب پہ بلند ہے. الظاہر وہ اتنا بلند ہے, اس سے زیادہ کوئی بلند نہیں, نہ مرتبے میں, نہ قوت میں, نہ طاقت میں, نہ شان میں, کوئی اس سے زیادہ نہیں ہے. والباطن, اور وہ باطن ہے اور چھپا ہوا بھی ہے, سبحان اللہ, چھپا ہوا بھی ہے, چھپا ہوا اتنا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا, کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی, وہ ہر آنکھ کو دیکھ سکتا, کوئی اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا, اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کیسا ہے. اب دیکھیں جب ہم نے اسماء حسنہ بھی کیے, میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ ہم یعنی اپنی محدود عقل کے ساتھ ان اسماء کو سمجھنے کی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں, ورنہ ان اسماء کو ہم سمجھ نہیں سکتے ان کی گہرائی میں. ایک بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیں نا, اور رحمان کو ہی لے لیں مثلاً, اب کہنے کو ہم سب کو مانا پتا ہے, اس معنی کے اعتبار سے وہ ظاہر ہے, لیکن آپ گہرائی میں جائیں تو آپ پوری طرح ادراک کر ہی نہیں سکتے, الباطن ہے, چھپا ہوا. یعنی اب دنیا میں تو کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا, ٹھیک ہے جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, لیکن دیدار ہونے کے باوجود, کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے باوجود نہیں جان سکتا پوری طرح. کتنی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان کو, لیکن ہم تھوڑی ان کو جان سکتے ہیں, ہم چاند کو دیکھتے ہیں, سورج کو دیکھتے ہیں, ہم سب دیکھتے ہیں, تو کیا ہم پوری طرح ان کو جان پائے ہیں آج تک؟ نہیں, دیکھنے سے کیا ہو سکتا. تو وہ ایسا باطن ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے اس کی ذات کی گہرائی میں, نہیں جا سکتے اس کی صفات کو, نہیں صحیح پہچان سکتے. اب یہی وہو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے نا, اس ایک بات کو آپ لے لیں نا, آپ اپنی پوری زندگی لگا دیں اس کو سمجھنے میں, اتنی گہرائی ہے اس کے اندر ہم نہیں سمجھ سکتے, ہم پہنچ ہی نہیں پا سکتے چاہے ہم پوری زندگی لگائیں. کس طرح اللہ کی قدرتیں ہیں, کہاں کہاں اللہ کی طاقتیں ہیں, کیا کیا اس کے کام ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ نہ سوچنا کہ اگر وہ چھپا ہوا ہے تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ آگے آئے گا کہ اِنَّهُ يَعْلَمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ تو سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے, میلانات کو جانتا ہے. انسان اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ جانتا ہے, اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو سکتی. ہم تو اپنے آپ کو جاننے کے لیے نا اللہ اکبر استغفر اللہ وہ ہارسکوپ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں کیسی ہوں, اچھا جب میں اس ڈیٹ کو پیدا ہوئی تھی, اچھا اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑے بخیل ہوتے ہیں, یہ ایسے ہوتے ہیں, یہ کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملے کرتے ہیں, یہ بڑے بہادر ہوتے ہیں, یہ فلاں ہوتے ہیں, تو پڑھ کے تو ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں ایسی ہوں, یعنی بے عقلی کی تمہاری یہ انتہا ہے, ہمیں اپنا خود بھی نہیں پتا खुद का भी जाके हम उसमें देखते हैं कि मैं कैसी हूं, मेरी नेचर कैसी है। अल्लाह ताला तो हर चीज का इल्म रखने वाला है, हर चीज का। अल्लाह अकबर। तो अच्छा, एक और बातिन का माना ये भी था कि वो जो हर चीज को जानने वाला है, ये भी अल बातिन का माना है। और वो जो इतना मुखफी है, इतना छुपा हुआ है कि कोई उसको पहचान नहीं सकता, दोनों यानी माने हो गए ना। अच्छा, आप इतनी अल्लाह ताला की शान बयान हुई है ना, उसके बाद ये बात आई, हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ध फी सित्तति अय्याम, वो अल्लाह वो जात है जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को छह दिनों में, वो है वो अल्लाह। ये जो आसमान और जमीन देख रहा है ना तुम, ये उस अल्लाह ने पैदा किए हैं जिसकी तस्बीह करते हैं, जो आसमान और जमीन में जिसकी बादशाहत है आसमान और जमीन में, जो युहयी है, जो युमीत है, जो हर चीज को करने की कुदरत रखता है, जो अव्वल है, जो आखिर है, जो जाहिर है, जो बातिन है, जो हर चीज का इल्म रखता है। कौन दुनिया में ये दावा कर सकता है कि मैं हर चीज का इल्म रखता हूँ? कोई कर सकता है? कोई एक इंसान बहुत भी पढ़ा लिखा हो ना, बहुत भी उसने डिग्रियां लेकर रखी हूं, वो ये नहीं कह सकता कि मैं हर चीज को जानता हूं। अगर जो कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और कहते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे, मैं सब जानती हूं, तो वो उसकी उस इंसान की बेवकूफी की अलामत होती है। ये समझ जाए कि जो कहता है ना मुझे सब पता है, उसको कुछ पता नहीं है। कोई जितना जितना इंसान को इल्म आता है, उसको तो अपनी जहालत का और ज्यादा एतराफ होने लगता है कि वाकई मैं तो कितनी जाहिल हूं। जो कहता मुझे सब पता है, सब आ गया मुझे सब, बस उसको कुछ भी नहीं पता, उसको यही नहीं पता कि कितना कुछ उसे छुपा हुआ, क्योंकि इल्म की तो इंतहा ही नहीं। तो इंसानों में तो कोई ऐसे दावे करने के काबिल नहीं है। और अल्लाह ताला वो है जिसने तखलीक किया है आसमानों और जमीन को, ये वो अल्लाह है जिसमें ये सारी सिफात मौजूद है, वो अल्लाह है। अब इंसान का दिल एकदम उसमें अल्लाह ताला की अजमत आती है कि अच्छा, वो अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को, और छह दिनों में अल्लाह ताला चाहे तो कुन कह के पैदा कर दे, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो चाहे तो पांच दिनों में पैदा कर दे, दो दिनों में पैदा कर दे, छह ही में, क्योंकि अब क्यों पैदा किया? और ये छह दिन दुनिया के छह दिन है, अल्लाह के हाँ के छह दिन है, या कोई और अदवार है, हम नहीं जानते। और छह दिनों में ही अल्लाह ने क्यों पैदा किया, इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है। जब हमने मान लिया कि वो अल हकीम है, तो हिकमत होगी ना। अब इसके अंदर खोज लगाई गई, छह ही क्यों है, ये क्या इसके से फर्क पड़ता है? बस अल हम ये जान गए कि इसमें भी हिकमत है कि अल्लाह ने छह दिनों में पैदा की। अब वो चाहे कोई भी दिन हो, तुम मुस्तवा अलल अर्श, फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पर। अर्श पर मुस्तवी होने का क्या माना है? जैसे बयान किया गया, जैसे अल्लाह की शान के लायक है, उसी तरह वो अर्श पे मुस्तवी है। इसकी कैफियत क्या है वो हम नहीं जानते। माँ मालिक से जब किसी ने पूछा कि इसकी कैफियत, क्योंकि इसके यानी ये कहना तो अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है, हम इस पे ईमान रखते हैं, लेकिन इसकी कैफियत क्या है, ये सवाल करना भी बिदअत है। ये सवाल भी नहीं करना चाहिए। इंसान क्या समझ सकता है इस बात को? जब समझ ही नहीं सकता तो फिर वो इस बात का सवाल क्यों करे? वो ये बात जान ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया हमने वैसे मान लिया। एक सहाबी की लौंडी थी, तो वो उसको आज़ाद करना चाहते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास उसको लेकर आओ। वो दीवानी सी थी थोड़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है? अब आपसे अगर कोई सवाल करे तो क्या जवाब देंगे? अल्लाह कहाँ है बताएं, ये ना जवाब दीजिएगा अल्लाह हर जगह है, हर जगह अल्लाह। हाँ, अपनी सिफात के लिहाज से अल्लाह हर जगह है, लेकिन अपनी जात के लिहाज से अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है। ये कुरान कह रहा है, قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. جب علا کلی شئی ان کی بات آ رہی ہے, وہ ہوا ابھی کلی شئی ان کی بات آ رہی ہے, تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے, لیکن کہیں نہیں ہے یہ. جب بھی اللہ کی ذات کی بات آئی تو اس وقت یہی آیا کہ وہ عرش پہ ہے, تو اس نے کہا, جواب دیا آسمان میں ہے, یعنی اوپر, اس نے انگلی اوپر کر کے کہا آسمان میں. پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں, تو کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا یہ مومنہ ہے, تم اس کو آزاد کر. یعنی کسی کے ایمان کا ٹیسٹ آپ نے کیسے لیا, ویسے نہیں کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے وہ تو ایمان والی ہی ہوگی کوئی بات نہیں, نہیں, اس کو لا کے ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایگزام لیا اور یہ دو سوال کیے. آج تک کئی مسلمانوں کو ان دو سوالوں میں سے پہلے سوال کا جواب ہی نہیں صحیح سے معلوم, اور وہ آگے سے کہہ دیتے میں ہر جگہ, یہ درست جواب نہیں ہے. تو یہ ہمیں کئی جگہ سے قرآن میں دلائل ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندی پہ ہے. جب ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا, تو ہم اوپر کو دیکھتے ہیں, کبھی نیچے کو نہیں دیکھتے, اوپر کو دیکھتے ہیں. ہر طرف کیوں نہیں دیکھنا شروع کر دیتے آپ, اللہ تو ہر طرف ہے, نہیں, اوپر خود بخود انسان کی فطرت کے اندر ہے نا یہ. اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھے, آپ دیکھیں گے وحی کی بھی جہاں پہ بات آتی ہے یا اپنے احکامات اتارنے کی بات آتی ہے, تو انزال کا لفظ آتا ہے, اور انزال اوپر سے نیچے کو اترنا ہوتا ہے, اوپر سے نیچے اللہ نے بھیجی. اگر ہر طرف ہے تو پھر سائڈوں سے ہی بھیج دی جاتی وہی. اللہ کا کلام بھی اوپر سے نیچے اترا, اور وہ اور بھی بے شمار دلائل ہیں جو یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ بلندی پہ ہے ذات کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے, اپنی قدرت, اپنی طاقت, اپنی پکڑ, اپنے دیکھنے, اپنے سننے, اپنے علم کے اعتبار سے, ان ساری صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ, یعنی صفات میں, ذات میں نہیں. یعلم, وہ جانتا ہے, ما یلج فی الارض, جو داخل ہوتا ہے زمین میں, کیا کیا چیزیں ہیں جو زمین میں داخل ہوتی ہیں, بارش کے قطرے داخل ہوتے ہیں, ایک ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کہاں پڑ رہا ہے زمین میں, کس جگہ پہ کدھر پہنچا ہے, کون سا قطرہ کب اترا ہے, قطروں کی تعداد کیا ہے, سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی اللہ کے مقرردہ فرشتے ہیں جو بارش کے ایک ایک قطرے کو اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچاتے ہیں, اور اللہ خود بھی دیکھ رہا ہے. پھر اور کیا چیز زمین میں داخل ہوتی ہے, مردے بھی داخل ہوتے ہیں, بیج بھی داخل ہوتے ہیں, اللہ کو ان سب کا علم ہے. جو بیج اندر جاتا ہے اللہ کو پتا ہے, وہ عرش پہ مستوی ہے لیکن وہ دیکھ رہا. وما یخرج منہا, اور جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے, زمین میں سے کیا کیا نکلتا ہے, بیج پھوٹتا ہے, فصل نکلتی ہے, منرلز نکلتے ہیں, معدنیات وغیرہ, یہ سب چیزیں زمین سے, تیل نکلتا ہے آپ کا, جیسے ہوتا ہے, اور بھی کتنی زمین سے چیزیں نکلتی ہیں. اور قیامت کے دن تو زمین سے کیا نکلے گا, انسانوں کی نیوز, بریکنگ نیوز ہر ایک کی نکلے گی, یہاں پہ یہ کرتا تھا, یہاں پہ یہ کرتا تھا. اور یہ اللہ کو کب سے علم ہے, آج نہیں ہے کہ جب یہ ہو رہا ہے تو بارش کا قطرہ گر رہا ہے تو اللہ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, نہیں, ازل سے اس کا علم ہے. کون سا, مثلا ایک چھوٹی چیز کے اوپر سے مثال دیتی ہوں تو آپ بڑی چیزوں سے سمجھ لیں, کون سا قطرہ کس دن بادل سے ٹپکے گا, کہاں پہ گرے گا, زمین کی کن سوتوں میں جائے گا, کون اس کو نکالے گا, کون اس کو پیے گا, کس چیز کے لیے استعمال ہوگا, سب کچھ اللہ کو پتا تھا پہلے سے, کس گھڑی, کس آن کیا چیز ہونی ہے, تار اور خشک ہر چیز کا, یہ اس کے علم الغیب میں پہلے سے موجود ہے. اور صرف موجود نہیں ہے, لوح محفوظ میں لکھا بھی ہوا ہے. اس کے علم کی بات کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ کوئی پتا بھی ایسا نہیں گرتا جس کو اللہ نہ جانتا ہوں, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں ان کو جانتا. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے، آسمان سے سب سے پہلے تو وہی نازل ہوئی، اور کیا نازل ہوتا ہے آسمان سے؟ بارش بھی تو آتی اور فرشتے بھی اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں، ان سب کا اللہ کو علم ہے. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جو کچھ چڑھتا ہے اس میں. اب خود سے بتائیں آپ کے کیا کیا چڑھتا ہے، آسمان کی طرف چڑھنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں روحیں، نیک روحیں جو ہے نا وہ بھی آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، ہم نے پہلے پڑھا ہے اس کا پچھلی صورت میں، نیک اعمال بھی چڑھتے ہیں، دعائیں بھی چڑھتی ہیں، اور فرشتے جو نیچے آتے ہیں وہ بھی تو اوپر اور نیچے آ جا رہے ہیں نا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کسی کی شفٹ بدل رہی ہے. اب فجر اور عصر کے وقت ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں ان کی شفٹ چینج ہوتی ہیں، تو ایک اگلی شفٹ والے آ جاتے ہیں، پچھلی شفٹ والے چلے جاتے ہیں، تو یہ آمد و رفت لگی ہوئی ہے. ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ بھی اوپر چڑھتا ہے، اور اس کے بارے میں تو کتنی اس کی فضیلت ہے کہ اللہ کے عرش کے گرد جا کے گھومتا ہے، اور اس کی آواز ہوتی ہے، اس کی ایک مکھیوں کی جو بن بناہٹ ہوتی ہے اس طرح کی اس کی بن بناہٹ ہوتی ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنی یعنی قدر کرتے ہیں انسان کے ذکر کرنے کو. اور رات کا عمل، جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے، رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے اس کی جناب میں پیش کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اسی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اتنی زیادہ اس کی علم کی وسعت ہے کہ ہم یہ سوچنے لگے نا ان ساری چیزوں کو تو ہم تو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے. اچھا ایک اور بات بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیات سے متعلق، کیونکہ یہ دعا ہے اس لیے آپ کو تفاسیر میں بھی مل جائے گی یہ دعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب السماوات السبع، اے اللہ جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب ہے، ربنا اے ہمارے رب، و رب کل شیئن، اور ہر چیز کے رب، منزل التورات والانجیل، نازل کرنے والے تورات اور انجیل کے، فالق الحب والنوا، اے دانوں اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اعوذ بک من شر کل شیئن، میں تیری پناہ میں آتی ہوں ہر چیز کے شر سے، انت آخذ بناصیتہ، جس کی پیشانی، یعنی یہ جو سامنے کے بال ہوتے ہیں نا، تو ناصیہ جو اس کی پیشانی ہے وہ تیرے ہاتھ میں، یعنی تیرے قبضہ قدرت میں ہر چیز، اور ہر چیز کے شر سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں. انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی نہیں، وانت الاخر لیس بعدک شیء، اور تو آخر ہے تیرے بعد کوئی نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو ظاہر ہے، ظاہر ہے یعنی تجھ سے اونچی کوئی چیز نہیں. میں نے کہا نا بلند کا معنی بھی ہے اس میں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو باطن ہے، تجھ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں. اقضی عنا الدین، اے اللہ میرے قرض کو ادا کر دے، واغننا من الفقر، اور اللہ میری محتاجی کو دور کر دے. دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے. سبحان اللہ، اگر ہم یہ دعا کوشش کے ساتھ یاد کر لیں اور یہ پڑھ کے سویا کریں تو دیکھیں کتنی اچھی، اس میں ہر چیز کے شر سے بھی اللہ کی پناہ ہو گئی، اللہ کی اتنی پیاری تسبیح بھی ہو گئی اس کے اندر، اس کے اندر پھر محتاجی سے بھی یعنی انسان نے پناہ مانگ لی، اور قرض ادا کرنا کہ میں بھی مدد مانگ لی. بہت ہی اچھی دعا ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات پڑھا کرتے تھے. تو دانے کو بھی پھاڑنے والا وہی ہے، اگانے والا بھی وہی ہے، جو کچھ چڑھتا ہے اترتا ہے وہ بھی سب اسی کی علم میں ہے، یعنی ایک ہی وقت میں اس کا علم کی انتہا دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے فضاؤں میں. زمین تو خیر ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے, اس زمین کی بھی کتنے بلینز بلینز انسان اس زمین کے اوپر رہتے ہیں. ہاں ہر بلین کا کہ ایک ایک ہر ایک انسان جو بلین میں سے ایک انسان ہے, ہر ایک ایک انسان کے اوپر اس کی توجہ ہونا اور اس کی ہر چیز سے واقف ہونا, اس رب کی علم کی انتہا ہے. کوئی اور نہیں یہ علم لے سکتا. آپ دیکھیں آپ کسی ہجوم میں چلے جائیں جہاں پہ بہت رش ہو, بازار میں دیکھ لیں یا کہیں اور آپ جاتے ہیں, ہر انسان کہیں دوڑ بھاگ رہا ہے. آپ جہاز میں جاتے ہیں نیچے گاڑیاں دیکھتے ہیں, اتنی گاڑیاں بھاگ رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں, اس میں جتنے انسان بیٹھے ہوئے ہر ایک کی کوئی سٹوری ہوگی نا, ہر ایک کی کوئی کہانی ہے, ہر ایک کا کوئی مسئلہ ہے, ہر ایک کی کوئی بھاگ دوڑ ہے, ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اس کی زندگی کے افیئرز ہیں. ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کتنی گہرائی ہے اس کے علم میں. پھر انسان اپنے آپ کو سوچے کہ میں اور میری حرکتیں اور میری باتیں کیا اللہ سے چھپی ہوں گی, میں لوگوں کے سامنے کتنی بن بن کے دکھاؤں, کتنی اچھی بنوں, کتنی ہی اخلاق والی, کتنی ہی زبردست اسمائلنگ فیس, کتنی جولی, کتنی اچھی پرسنالٹی بنوں, لیکن میں اندر سے کیا ہوں یہ اللہ جانتا ہے. میں لوگوں کو کیا دکھاتی ہوں اور میرا باطن کیا ہے, میرے باطن پہ نظر صرف اللہ کی ہے اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات سے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, میری کیا ریپوٹیشن ہے, میں کیا چیز ہوں. وہ تو دیکھتا ہے تمہارے اندر, آگے بات آئے گی نا, ذات صدور کو جانتا ہے. اس نے اس کی بیسس کے اوپر تمہارے لیے فیصلہ کرنا, کیونکہ لوگوں کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں, اس کو نہیں دے سکتے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. اب دیکھیں یہ کتنی زبردست بات ہے, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تم کدھر جاؤ گے, کدھر جاؤ گے, تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اور صرف ساتھ نہیں, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير, وہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو, تمہارے ساتھ ہے, تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ بات انسان کے لیے ڈراوا بھی ہے اور موٹیویشن بھی ہے. ڈراوا کیسے, جو مجرم ہوگا وہ تو ڈرے گا ہی نا, بھائی اچھا میں جہاں پہ بھی ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے ساتھ ہے, وہ ساتھ ساتھ ہے, یعنی فزیکلی نہیں اپنی صفات کے لحاظ سے وہ ساتھ ساتھ ہے تمہارے. وہ شارک سے بھی زیادہ جب کہا جاتا ہے کہ قریب ہے, تو وہ بھی کیسے ہے, اپنی صفات کے لحاظ سے. تو اللہ تعالی سے جو بھاگنے والا ہے دور, جو اس کا مجرم ہے, اس کے لیے تو اللہ کی معیت جو ہے, جو ہے نا معیت اللہ کی, وہ ایک عذاب سے کم نہیں ہے, کیونکہ وہ تو دور بھاگتا ہے نا. اور اس کو کہا جاتا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے, وہ دیکھ رہا ہے تم کیا حرکتیں کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو, یہ جو تم سب پلاننگ کر رہے ہو یا یہ جو تم غلط چیزیں کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, چاہے لوگوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہو چاہے اکیلے کر رہے ہو. ہم کہیں پہ اپنے گھر کے باہر, اپنے شادی ہالز کے باہر, پارٹی ہالز کے باہر, اپنے آفیسز کے باہر یہ سائن بورڈ نہیں لگا سکتے, نو انٹری فار اللہ, یہ نہیں لگا سکتے, کیونکہ وہ تم تو جدھر مرضی چلے جاؤ, تم غاروں میں جا کے چھپ جاؤ, وہ تو تمہارے ساتھ ہے. اب کیا کرو گے, کدھر جا کے گناہ کرو گے. بڑا ڈراوا ہے اس کے اندر. پھر غلط کاری کرنے والوں کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے. لیکن جس کو اللہ سے محبت ہو, جو ہر وقت اللہ کی رضا دیکھتا ہو, اس کے لیے یہ بات کیسی ہے. جس کا محبوب اللہ ہو اور اس کو کہہ دیا جائے وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے, اس کے لیے تو یہ خیال ہی کتنا یعنی خوش کرنے والا ہے, میرے ساتھ ہے. جب ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے, تو پتہ ہے نا کہ دشمن جو تھا وہ تو اتنا قریب آ چکا تھا کہ وہ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھتے. تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھیں گے نا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. ہم وہ اتنا ڈر رہے ہیں, اپنے لیے نہیں ڈر رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈر رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا, یہ تو آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی تو خوشی کی انتہا ہی نہیں ہوتی, ان وہ تو نہ ڈر ہو جاتے ہیں ہر ایک سے. اللہ جو ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہے نا. اور جو بھاگنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہی بات ایک مصیبت ہوتی ہے. تو ساتھ کیسے ہے اللہ تعالی؟ دو طرح کے ساتھ ہیں. اچھا آپ ایک بات بتائیں گے, جو لوگ پہلے گریجویٹ کر چکے اب ان سے میں بات زیادہ سوال کیا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ ہے وہ کیا کافروں کے ساتھ بھی ہے اور مومنوں کے ساتھ بھی ہے یا صرف مومنوں کے ساتھ ہے؟ ہر ایک کے ساتھ ہے یا صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ عمومی بات فرمائی ہے سب کے لیے, تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے, کافروں کے بھی ساتھ ہے ایمان والوں کے بھی ساتھ ہے. میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ بعض کے لیے وارننگ ہے بعض کے لیے موٹیویشن ہے. لیکن اس کی ماہیت دو طرح کی ہے. ایک ماہیت وہ ہے جو مومنوں کے ساتھ خاص الخاص ہے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ متقین کے ساتھ ہے, محسنین کے ساتھ ہے. وہ اس کی معیت جو ہے, وہ اس کا ساتھ جو ہے وہ خاص اپنے بندوں کے لیے, اور اس میں اس کی مدد شامل ہوتی ہے, ان کی حفاظت شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ تم اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھنا, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور دوسری ایک معیت ہے, عام ہے سب کے ساتھ ہے وہ معیت, وہ چاہے کافر ہو چاہے کوئی بھی منافق ہو چاہے مشرک کوئی بھی ہے, سب کے ساتھ, جو چاہے اللہ کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے دیکھتا ہے اس کے ساتھ بھی ہے. اور اس ساتھ کا مطلب وہ والا ساتھ نہیں ہے جو یہ مومنوں والا, ہم پڑھ چکے ہیں پہلے یہ بات کہ جب وہ راتوں کو سرگوشیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ سرگوشیاں, اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو, یعنی اب یہ نہ سوچنا کہ اللہ کے فرشتے ہی اس کو جا کے کچھ رپورٹ کریں گے تو اللہ کو پتا چلے گا, وہ تو خود دیکھ رہا ہے, وہ تو خود تمہارے ساتھ ہے. اب اس ایک بات کے اوپر اگر آپ تدبر کرنے لگے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اس بات کے اوپر آپ تدبر کیجئے اور پھر آپ سوچیں کہ جہاں پہ بھی جو بھی کام کرنے لگے بات کرنے لگے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اس وقت, اب بھی اللہ میرے ساتھ ہے, اب بھی اللہ میرے ساتھ ہے, تو کدھر چھپ کے جگہ پائیں گے جہاں جا کے کوئی غلط کام کر سکیں گے؟ آپ دیکھیں نا ایک کیمرے کی آنکھ ہی ہوتی ہے, تو لکھ دیا جائے نا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, کئی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے, اور وہ بھائی وہ سرویلنس کیمراز ہیں یہاں پہ لگے, انسان ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ ویسے کچھ غلط نہیں بھی کرنا ہو لیکن پھر بھی ذرا الرٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی کیمرے لگے ہوئے یہاں پہ, نظر بھی پڑ جائے نا کہ کیمرا ہے اور وہ گھوم رہا ہے, تو انسان بالکل اپنی نقل و حرکت سیدھی کر لیتا ہے. کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اندر تک تمہیں دیکھ رہی, کیمرا تو تمہاری نقل و حرکت ہی دیکھ سکتا ہے, وہی نوٹ کر سکتا ہے, اللہ کا ڈر نہیں آتا پھر؟ وہ میرے ساتھ ہے جہاں جہاں پہ بھی میں ہوں. اور اس کے بعد پھر دوسری بات یہ کہ کبھی انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کر سکتا ہے؟ جن کو بھی تنہائی کی شکایت ہوتی ہے یہ سوچیں کہ اللہ ہے نا میرے ساتھ, اللہ سے بات کریں, اللہ کو اپنے دل کا حال سنائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی تین ایسے نہیں ہے مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے, کوئی چار ایسے نہیں مگر پانچواں اللہ ہوتا, سورہ مجادلہ میں ہے آگے. تو پھر اکیلے کہاں ہو تم؟ تم تو اکیلے نہیں ہو کہیں پہ بھی. جب اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض لوگوں کے منہ سے یہ بات نکل جاتی, اللہ کو کیا پتا ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اللہ کو ہر چیز کا پتا, جتنا وہ سمجھ سکتا ہے تمہاری کیفیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. یعنی دوبارہ ایک بات کو دہرایا گیا, جیسے انسان کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے نا کہ کیا بات کر رہے ہو تم, تم کدھر جا رہے ہو, تم یہ تو سوچو کہ تمہارا مالک کون ہے, وہ کون ہے جو تم سے بات کر رہا ہے, وہ کون ہے جو تم سے اس قرآن میں کلام کر رہا ہے, وہ ہے جو بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اور انسان آسمانوں کی وسعت کو سمجھ نہیں سکتا, اس لیے جتنی آپ دیکھیں آج تک یہ بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ سے یاد کرتے ہیں تو اور ان کو چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں, اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, اب یہ ڈسکور ہو گیا وہ ڈسکور ہو گیا. کہاں ہم پا سکتے ہیں آسمان میں کیا کیا ہے, اور ان سب کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام, جتنے بھی اعمال ہیں جتنے بھی کام ہیں اللہ کی طرف لوٹتے ہیں, سب اس کی طرف جاتے ہیں, سب اس کی طرف چڑھتے ہیں, کوئی چاہے یا نہ چاہے بالآخر تو اس کی طرف ہمیں بھی لوٹ جانا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا نا ان سے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی حکمت کی بات بتائیں کہ میری زندگی سنور جائے. ہم بھی سوچتے ہیں نا کوئی ایسی بات پتا چل جائے زندگی سنور جائے, ویسے ایسی کوئی بات کوئی بتا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو اور اس سے اس طرح شرماؤ جیسے تم کسی اپنے نزدیکی نیم قرابت دار سے شرماتے ہو جو تم سے کبھی جدا نہیں ہوتا. ایسے شرماؤ, انسان ان سے بھی کوئی لحاظ شرم رکھتا ہے کہ اس کو یہ کہے گا, یہ میرے بارے میں سمجھے گا, یہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے تم اتنا ہی شرما لو, لیکن ہم اللہ سے تو بالکل بھی نہیں شرماتے بلکہ ڈھیٹ ہو کے کام کیے چلے جاتے ہیں, کبھی ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ خود ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم دھوکہ دے سکتے ہیں اپنے ہسبینڈس کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ان کے سامنے بھی وہ بن بن کے دکھا سکتے ہیں جو نہیں ہیں ہم, لیکن اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے. ہم اپنے بہن بھائیوں کو اپنے, اور ایک حد تک وہ ہمیں جانتے ہیں لیکن پوری طرح نہیں جانتے. تو یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل, دیکھو کیسے وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. رات اور دن کا داخل ہونا کیسے ہے, یعنی دن رات میں کیسے داخل ہو رہا ہے, جیسے کہ سردیوں کے اندر گرمیوں کے اندر دن جو ہے وہ رات میں داخل ہو جاتا ہے, دن اتنا لمبا ہو جاتا ہے وہ رات کا بھی کچھ حصہ لے لیتا ہے نا, رات میں داخل ہو گیا نا, یعنی 10 بجے جا کے عشاء ہوتی ہے, 8:30 بجے جا کے مغرب ہوتی ہے, تو کتنا سارا حصہ اس کے اندر چلا گیا, 14-14 گھنٹے کا دن ہو گیا, 10 گھنٹے کی رات ہو گئی. اسی طرح رات بھی دن میں داخل ہو جاتی ہے جیسے سردیوں میں ہوتا ہے, دن چھوٹا ہے رات لمبی ہے, دن کی طرف آ گئی نا وہ. اب اگر 4:30 بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو رات نے اتنا لمبا حصہ لے لیا, تو یہ اس طرح سے وہ غیر محسوس طریقے سے دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا. اسی طرح اگر آپ ایک دن کا ٹائم لے لیں تو دن کیسے رات میں بدل جاتا ہے, کیسے غیر محسوس طریقے سے دن رات بن جاتا ہے اور رات دن بن جاتی ہے. ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم کوئی لائٹس آف کر دیں, لائٹ آف کریں تو ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ سوئچ کسی نے آن آف کیا تھا. کس طرح سے وہ داخل کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. اور یہ بھی دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان پتہ چلتی ہے کہ وہی یہ صرف کر سکتا ہے. اور یہ اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوقات ہیں, رات اور دن یہ الگ مخلوقات ہیں, اور دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اتنا ایکیوریٹ بنایا کہ منٹس اور سیکنڈز کی حد تک ایوری ڈے فرق پڑتا چلا جاتا ہے, اور کتنا پریسائز ہوتا ہے وہ, کتنا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے وہ, کہ پچھلے سال آج کے دن ہی اسی ٹائم پہ سورج نکلا تھا اور اسی ٹائم پہ غروب ہوا تھا. और उससे पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी। ऐसा नहीं कि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, कभी सूरज लेट तो कभी चांद अर्ली आ गया, तो कभी रात दौड़ी आ रही है और कभी आज दिन का जाने का मूड नहीं है जल्दी, ऐसा नहीं है। और अल्लाह ताला ने सूरह कसस में ये फरमाया भी है ना कि अल्लाह ताला कयामत तक के लिए रात कर दे, सरमदा का लफ्ज आया, कयामत तक के लिए वो रात कर दे तो वो कौन सा इला है जो तुम्हें दिन ला के दे दे, और वो कयामत तक के लिए दिन चढ़ा दे तो वो कौन सा खुदा है जो तुम्हें रात ला के दे दे, फिर भी तुम सोचते नहीं हो। इसके बाद तो इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए ना कि अल्लाह ताला ने मेरी इतनी इतनी नीड्स का भी ख्याल रखा है, इसके बावजूद वो अल्लाह के साथ और उनको शरीक करता। हालांकि नसीहत हासिल करने के लिए और अल्लाह को पहचानने के लिए एक दिन और रात में भी गौर कर लें तो किसी को अकल आ जाए। वह आलिम बिज़ात सुदूर, और वो सीनों के भेद जानने वाला है, यानी तुम अल्लाह के सामने बिल्कुल एक्सपोज्ड हो, बिल्कुल नंगे हो, वो कुछ भी तुम उससे छुपा नहीं सकते, जैसे लोगों से छुपा सकते हो, बात चीज इंसान छुपा लेता, घर वालों से छुपा लेता, लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकते। इससे इंसान फिर कितना केयरफुल हो जाता है, जब अल्लाह से कुछ छुपा ही नहीं है और हिसाब भी उसी ने लेना है, तो फिर मैं अपना सब कुछ सीधा रखूं, सब सही रखूं, क्योंकि वो बिज़ात सुदूर जो दिल में ख्यालात उठते हैं, पॉप अप होते हैं ना, कोई ख्याल आ गया, अब ये आ गया, फिर इंसान उसी के ऊपर सोचना शुरू हो जाता है, कोई गंदी बातें दिल में आई, कोई ख्वाहिशात दिल में उठी, कोई नीयतें दिल में आई, कोई इरादे आए, इनका किसी को भी नहीं पता चलता, हम एक कोने में बैठे हुए क्या सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, हम मजलिस में बैठे हुए किसी के बारे में हम क्या क्या जेन के अंदर बातें ला रहे हैं कोई भी नहीं जानता, साथ बैठे हुए बंदे को नहीं पता कि मैं क्या सोच रही हूं, लेकिन अल्लाह जानता सीनों के भेद। अल्लाह अकबर। यहां तक इस सूरत का पहला हिस्सा मुकम्मल होता है जिसमें अल्लाह ताला की अजमत, उसकी बड़ाई और उसकी शान बयान की गई है, और आगे शुरू होता है इस सूरत का सेकंड सेक्शन, दूसरा हिस्सा, जिसमें ईमान और इन्फाक ये दो चीजें हैं जिन पे बहुत जोर दिया गया। क्या? आमिनू बिल्लाही व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ईमान वालों को ही कहा जा रहा है ईमान लाओ। सूरतुल हदीद तो मैंने आपको पहली बात यही बताई कि मदनी बाग है जिसमें हम एंटर हो रहे हैं, मदनी सूरत है, तो फिर वहां पे ही ईमान किसको लाने को कहा जा रहा है, ईमान ले आओ। इसमें सबको खिताब है। देखें, अल्लाह ताला को प्योर ईमान चाहिए, उसमें निफाक ना हो, वो ईमान चाहिए जो पुख्ता हो, और इंसान की जिंदगी में उसका ईमान भी घटता बढ़ता रहता है। अल्लाह ताला चाहते हैं तुम्हारा ईमान पक्का ईमान हो, इसलिए कहा गया आमीनु बिल्लाही व रसूली, और इसी वजह से कोई सहाबा कराम अपने ईमान को ऐसा नहीं समझते थे कि हम तो बहुत ईमान वाले हैं और देखो हम तो बस सहाबा हैं, नबी के सहाबी हैं और हम ऐसे हैं, वो भी इतने ज्यादा कॉन्शियस रहते थे कि हजरत हंजला फरमाते ना, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया, क्योंकि सिर्फ किस बात के ऊपर कि हम अपने घरों को जाते हैं तो हम अभी बच्चों में लग जाते हैं, हमारे दिल की कैफियत वैसी नहीं रहती जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रहती, तो इतने परेशान हुए फरमाने लगे हंजला मुनाफिक हो गया। यानी ईमान भी इंसान ऐसा ईमान जो मुकम्मल ईमान हो, जो ईमान कभी घटता ना हो, वो नहीं किसी के पास होता। ईमान को हमेशा रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, ईमान को हमेशा इस पौधे को सींचने की जरूरत होती है, इंसान को इस पे वर्क करने की जरूरत होती है। تو جس کا پاس نفاق ہے اس کے لیے بھی یہی آیت کہ آمینو، اور جن کا ایمان کم ہو جائے ان کے لیے بھی آیت ہے کہ ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ کو وہ ایمان چاہیے جو کامل ایمان ہے، اور ایمان کی کسی کو گارنٹی نہیں ہے. یہ تو معاملات کھلیں گے قیامت کے دن ہی جا کے کہ کس میں کتنا ایمان تھا. آج تو ہم سارے بیٹھے ہوئے بڑے سوچ رہے ہیں ہمارے تو زیادہ ایمان والا کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہم تو کلاسیں ہی اتنی لیتے ہیں. یعنی ایمان کا، ایمان صرف یہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں کہ ہم نے منہ سے بول دیا کہ ہمیں اللہ کے اوپر ایمان ہے تو بس ایمان ہو گیا، یہ صرف نہیں ایمان ہوتا. اچھا ایک کوشچن ہے میرا آپ سے کہ جو شیطان تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کو بار بار کہتا ہے، قرآن میں آتا بھی ہے کہ ربی کہہ کے پکارتا ہے اللہ پر، اس کا اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، یعنی دیکھا سے مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا، اللہ تعالیٰ پہ ایک طرح سے سمجھ لیں ایمان، اس طرح سے کہہ لیں کہ ایمان رکھتا تھا کہ اللہ ہے، وہی خدا ہے، جب بھی اس سے دعا کر رہا ہے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے. تو کیا وہ مسلمان تھا؟ کیا وہ مومن تھا؟ نہیں، حالانکہ وہ تو رب ہی کہہ رہا ہے، وہ تو اللہ سے دعا کر رہا ہے، پھر وہ کیوں نہیں تھا مسلمان، کیوں نہیں تھا مومن؟ اس سے آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے. وہ زبان سے تو کہہ رہا تھا ربی، وہ جانتا تھا کہ اللہ خدا ہے اور عبادت کے لائق ہے، لیکن وہ اللہ کی نہیں مانتا تھا. جب اس نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اس کا مطلب یہ ایمان نہیں ہے. ایمان صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہوتا، ایمان دل میں بھی ہوتا ہے، دل سے انسان اقرار کرے، زبان سے بھی اظہار کرے، اور اپنی زندگی میں بھی عمل سے ثابت کرے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے. اور عمل سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ جب انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں. اب خالی خلی دعوے تو کیا فرق پڑتا ہے، تو کون سا شیطان نے کہہ دیا تھا کہ اللہ تو خدا نہیں ہے، میں تجھے خدا نہیں مانتا، ایسے تو نہیں اس نے کہا تھا، اس نے تو نہیں کہا تھا کہ میں کسی کو اور کو تیرے ساتھ شریک کرتا ہوں. سمجھنے کی یہ بات ہے نا، پھر بھی وہ ایمان والا گردانہ نہیں کیا، کافر ہی کہا گیا اس کو کیونکہ وہ اللہ کی نہیں مانتا تھا. آج ہم اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کر کے بھی آرام سے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم تو سب سے بڑے ایمان والے ہیں، آج ہم بے حیائیوں کے کام کر کے بھی مطمئن ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا مجھے، آج ہم نمازیں چھوڑ کے بھی بڑے سکھ چین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جنتی ہم ہی ہیں، آج ہم کتنے سارے گناہ کر کے اپنے آپ کو سوچتے ہیں نا کہ کچھ نہیں، کیا فرق پڑتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمینو، ریفریش کرو اپنے ایمان کو، مکمل ایمان لے کر آؤ. جب تم نے اللہ کو پہچان لیا ہے نا ان آیات سے، یہ جو چھ آیات گزری ہیں، تم نے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو بھی جانا، اللہ کے اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہونے کو بھی جانا، اور تمہارے ساتھ ہے وہ. جب تمہیں ان ساری باتوں کا یقین آ گیا تو پھر ابھی ایمان لے آؤ نا اللہ پر، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. اور رسول پر ایمان لانا بھی صرف زبانی بات نہیں ہے کہ محبتوں کے دعوے اور یہاں سے وہاں تک زمین آسمان کے کلابے ملا دیے نعتوں میں، ہم تو آپ کے غلام، ہم تو آپ کے، اور جوں ہی وہاں سے اٹھے اب پتہ چلتا ہے کہ کتنی غلامی ہے ان کے اندر، پتہ چلتا ہے کہ کتنی غلامی ہے. اپنے ڈرائیور بیٹھے ہوئے دھوپ میں سوکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو کام والی ہے اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں بے ایمانی ہے، حرام کی کمائی آ رہی ہے، بے پرد ہم گھوم رہے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمیں عشق رسول ہی بہت ہے اور غلامی بہت ہے ہماری، تو بس انتہا ہی ہو گئی ہے غلامی کی. یہ کیسا ہی ایمان ہے رسول پر؟ اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا، سورہ نساء میں یہ بات ہے کہ اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جا سکے. یہ زبانی کلامی دعووں کی باتیں نہیں ہیں، عملی زندگی میں ہم نے کیسے ان کی اطاعت کی ہے، کیسے ان کو ماننا ہے، یہ ہے اصل بات. اور ان باتوں کو تو پھر ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ویسے ہم تقریروں میں کہتے ہیں رسول کی خاطر تو میں مر بھی سکتی ہوں, میں اپنی جان دے سکتی ہوں, میں مر جاؤں گی اپنے نبی کے لیے, لیکن عملی زندگی میں ہم بالکل منہ موڑ لیتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عملی زندگی میں روز روز اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے, وہ ہمیں گوارا نہیں. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نا میں مر جاؤں گی, جان کس نے مانگی آپ سے؟ کسی نے بھی نہیں. پتا تو چلے جب آپ ایوری ڈے اپنے آپ کو مارتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو مار کے, اپنی مرضیوں کو مار کے, اپنے شوق مار کے, نہیں یہ نہیں کرنا, رسول نے اس سے منع کیا. تقریر میں یہ کہنا آسان ہے, میں ان کے لیے مر جاؤں گی, تو پھر ایوری ڈے کر کے دکھاؤ نا, یہ وہ نہیں مرا جاتا. پتا ہے نا کہ کس نے جان مانگنی ہے, کسی نے مانگی نہیں, نہ مجھے دینی پڑنی ہے, اس لیے بڑے دعوے ہیں. اس کا بھی امتحان ہو جائے تو پتہ نہیں کیا حال ہو ہمارا, لیکن کم از کم ان باتوں میں تو پورے اتر کے دکھاؤ. پھر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور وہی تقاضے کریں جیسے کہ صحابہ سے کیے تھے انہوں نے, جان کے, مال کے, اپنا آپ سب کچھ لگا دینے کے دین کی خاطر. کتنے لوگ ہوں گے ہم میں سے جو پھر بھی اس کے بعد یہ کہیں گے ہاں ہم تو سب کرنے کو تیار ہیں. اگر وہ نہیں بھی ہیں تب بھی ان کی باتیں تو آج بھی زندہ ہیں نا, ان کی حدیث تو ہے ہمارے پاس, انہوں نے جو ہمیں نصیحت ہی کی ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں, جن چیزوں کو انہوں نے ناپسند کیا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں, پھر کیوں نہیں ہم ٹس سے مس ہوتے؟ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر جیسے حق ہے ایمان لانے کا. اب کہتے تو ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والے ہیں, تو ہمیں ہی کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. وہ اللہ کو ایسا نہیں ایمان چاہیے, ایمان لا کے دکھاؤ. اور پھر جب ایمان آتا ہے نا تبھی انسان انفاق کر سکتا ہے, کیونکہ اپنے جو انسان نے جیب میں اس کے پیسہ ہوتا ہے, جو اپنی اس کی کمائی ہوتی ہے, اس کو خرچ کرنا اس کو بڑا مشکل لگتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے کمائی کی ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے سر کھپایا ہے, میں دن رات اٹھ کے جو ہے نا یہ کام کرتا رہا ہوں, میں تو نہیں دیتا. یہ وہی دے سکتا ہے اس پر اللہ پر ایمان ہو, اس کے وعدوں پر ایمان ہو. اس لیے ایمان کے بعد دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا ہے, ڈیمانڈ کی ہے ایمان والوں سے, وہ کیا ہے؟ انفقو, انفقو, انفاق کرو, خرچ کرو. کس میں سے؟ مما جعلک مستخلفین فیہ, جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو ایک کے بعد ایک جانشین آتا ہے, ایک کے بعد ایک, یعنی تم نے کسی سے لیا اور کوئی اور تم سے لے لے گا. تم تو ایک بیچ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے تمہیں ملا ہے نا, تمہیں اللہ نے جانشین کسی اور کا بنایا نا, کسی اور کا خلیفہ بنایا. جب تم کسی اور سے لیتے ہو تو یہ نہیں سوچتے, مثلا ہم کسی چیز میں بھی, چاہے ہمیں وراثت میں ملا ہے, چاہے ہم نے کوئی جاب کی ہے پھر ملا ہے, چاہے بزنس کیا ملا ہے, کسی اور کی جیب میں تھا نا وہ ہمارے پاس آیا, تو ہم یہ نہیں سوچتے ہماری جیب سے بھی کہیں اور چلا جائے گا ایک دن. انسان اس کے اوپر سوچتا ہے کہ بس میرا ہو گیا اور اب نہیں یہ کہیں جائے گا. حالانکہ آپ دیکھیں قبرستانوں میں کتنے مردے ایسے ہیں جو اپنے خزانے لے کے اپنے ساتھ لیٹے ہیں, جو اپنے بینک بیلنس لے کے پڑے ہیں, سب چھوڑ کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال, میرا مال, اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا ختم ہو گیا, اور اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا, اور اس کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا, صدقہ کر دیا. یعنی کھایا ہوا تو فنا ہو گیا, نکل جائے گا وہ گند بن کے, پہنا ہوا جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائے گا, پرانا ہو جائے گا. ہم تو وہی کپڑے پھینکتے پھرتے ہیں, ایک کوئی لے جائے خدا کے لیے, کوئی لے لے کہیں اور ہم پھینک آئیں کچھ کریں, وہی کپڑے جو ہم نے بڑے شوق و ذوق سے بنائے ہوتے, پھر اس کے بعد جو اللہ کے راستے میں دیا وہ بچ گیا, وہ اس کا تھا, باقی تو کچھ بھی اس کا نہیں ہے, باقی تو سب وارثوں کا ہے, جس کا حساب اس کو دینا پڑے گا کہ کمائی کہاں سے کی. وارث سب پیچھے سے اگر نیک ہیں تو وہ کوئی اچھے کاموں میں لگا دیں گے, اگر بد ہیں تو پھر بھی جو مال چھوڑا ہے ان کی برائی کرنے میں ان کے کام آ جائے گا, وہ بھی اس کے لیے وبال ہو گیا. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر, تو جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے. یعنی یہ جو دو حکم دیے اللہ تعالیٰ نے, اگر یہ تم حکم پورے کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, یہ بتاؤ سب سے اچھے ایمان والے تمہارے نزدیک کون ہیں؟ انہوں نے کہا فرشتے. آپ نے فرمایا وہ تو اللہ کے پاس ہیں, پھر وہ کیوں نہ ایمان لے کر آتے؟ تو پھر صحابہ نے کہا اچھا پھر انبیاء ہیں, وہ سب سے اچھے ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا ان کے اوپر تو وحی آتی ہے, اترتی ہے وحی, اللہ کا کلام اترتا ہے, وہ کیوں نہ ایمان لاتے؟ پھر انہوں نے کہا اچھا پھر ہم ہیں اچھے ایمان والے. فرمایا تم ایمان سے کیسے رک سکتے تھے, میں تم میں زندہ موجود ہوں. سنو, سب سے بہترین اور عجیب ترین ایمان وہ لوگ لے کر آئیں گے, ان لوگوں کا ایمان ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے, صحیفوں میں لکھا ہوا دیکھیں گے اور ایمان قبول کریں گے. یعنی صرف لکھا ہوا دیکھ کے انہوں نے نہ رسول کو دیکھا, نہ انہوں نے وحی آتی دیکھی, نہ وہ کوئی نبی ہیں, نہ وہ کوئی رسول کے صحابہ ہیں, لیکن صرف پڑھ کے ایمان لے آئے, اور ایسا سچا ایمان لے کر آئے, ایسا کھرا ایمان لے کر آئے. ان کی اللہ کے ہاں بہت قدر و قیمت ہے. یعنی آج کے زمانوں کے اندر اگر کوئی سچا پکا ایمان لاتا ہے تو اس کا مقام بہت بلند ہے, اس کا ایمان بہترین ایمان ہے.